السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سمجھوتا ایکسپریس کے مبینہ منصوبہ ساز کی رہائی پر پاکستان کا بھارت سے تحفظات کا اظہار. دونوں ملک قانونی سفارتکاری پر توجہ دیں. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جس معاشرے میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے انسانوں کو قتل کر دیا جائے وہ معاشرہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کا جامعہ نعیمیہ لاہور میں علماء سے خطاب. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
وادی سوات میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ. لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹوس اقدام پر زور. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
نریندر مودی اور امیت شاہ نے ملک میں ایک نیا ہندو اتحاد قائم کیا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. انتخابی نتائج پر تجزیہ کاروں کی رائے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں شام کے دارالحکومت میں دو مذہبی درگاہوں کے قریب دوہرے بم دھماکے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 120 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان نے بھارت میں سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے منصوبہ ساز اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر بم دھماکے کے مرکزی ملزم کی بریت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا. سن 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس پر حملے میں 48 پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان نے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کے اجمیر میں واقع مزار پر حملے کے ملزم اور سمجھوتا ایکسپریس حملے کے مبینہ منصوبہ ساز کو عدالت سے بری کیے جانے پر بھارت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق جمعے کو اسلام آباد میں تعینات نائب بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے انہیں پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا گیا. بیان کے مطابق سوامی اسیم آنند نے کھلے عام فروری 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی اس نے بھارتی فوج کے ایک حاضر سروس افسر کرنل پروہت کی نشاندہی بھی کی جو اس کے بقول مبینہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم کا سرغنہ اور سمجھوتا ایکسپریس دہشت گرد حملے میں اس کا معاون تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ریل سروس سمجھوتا ایکسپریس پر 19 فروری 2007 کو بھارتی ریاست ہریانہ میں پانی پت کے علاقے میں دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں 42 پاکستانیوں سمیت 68 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بظاہر مذہبی انتہا پسندی کے تناظر میں کیے گئے اس حملے کے الزام میں سوامی اسیم آنند سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں انہیں اس الزام سے بری کر دیا گیا. اجمیر شریف درگاہ میں 2007 میں ہونے والے دھماکے کے الزام میں بھی سوامی اسیم آنند کو چند دیگر انتہا پسندوں کے ساتھ مقدمے کا سامنا تھا جس میں 3 افراد کو مجرم قرار دیا گیا لیکن عدم شواہد کی بنا پر سوامی کو اس الزام سے بری کر دیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ نے بیان میں اس توقع کا اظہار کیا کہ بھارت سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا. بھارت کی طرف سے پاکستان کے اس احتجاج پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم بھارت نے بھی 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر پاکستان سے احتجاج کیا تھا. بھارت کا موقف رہا ہے کہ دو طرفہ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے. بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمر بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر پروسیکیوشن نے مقدمے کی صحیح طور پر پیروی نہیں کی ہے تو پھر احتجاج کی وجہ نظر آتی ہے. تاہم ان کے بقول اس صورت میں احتجاج نہیں کیا جا سکتا جب صحیح وجوہات کی بنا پر اگر عدالت کسی کو بری کر دے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات سے متعلق دونوں ملکوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو قانونی سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا
جس میں ایک دوسرے کے پروسیکیوٹرز آپس میں ملاقات کریں. جو لوگ ان کیسوں کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, انفارمیشن ایکسچینج کریں, اپڈیٹس ایکسچینج کریں, تو پھر اس کو ہم لیگل ڈپلومیسی کہتے ہیں. اس سے کافی زیادہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ دونوں ممالک کی جو انویسٹیگیٹرز ہیں, دونوں ممالک کی جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ان معاملات کو فالو کر رہے ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس اور ممبئی حملوں جیسے واقعات کو منطقی انجام تک پہنچانا دونوں ملکوں کے مشترکہ تعاون ہی سے ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ علماء اور دینی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ انہوں نے ایک دینی درس کا جامعہ نعیمیہ میں آج ہفتے کے روز ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں اسلام کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جسے روکنے کی ذمہ داری دینی رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی ختم کرنے میں مدد دیں۔ لاہور میں واقع جامعہ نعیمیہ میں ہفتے کے روز ایک سیمینار میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا
کہ وہ معاشرہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں جس میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے انسانوں کو قتل کر دیا جائے، جہاں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھیں، جہاں مذہب اختلاف اور تفرقے کا سبب بن جائے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ سماج کو اس بیانیے کی غلطی سے آگاہ کریں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں بھی اسلام کے نام پر نفرت کا پرچار ہو رہا ہے اور علماء کو چاہیے کہ وہ اس دین کو دہشت گردوں کی گرفت سے آزاد کروائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں اب بھی خال خال دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء متحد ہوں اور دہشت گردی کے خلاف اس حتمی جنگ میں دہشت پسندی کو ختم کرنے میں ریاست کی مدد کریں۔ اسلام کی غلط تشریح کے ذریعے جو فساد پھیل رہا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ علماء مدرسوں کے ذریعے اسلام کے امن کا دین ہونے کا پیغام پھیلائیں اور جہاد کی جو غلط تشریح کی جا رہی ہے اس کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں علماء کے باہمی اختلافات ہوتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہیں پھیلائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ علماء کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ان کے مذہبی ادارے سچے مسلمان پیدا کر رہے ہیں یا مختلف مسلکوں کے نمائندے پیدا کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے علماء دہشت گردی کے تو خلاف ہیں مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ کھل کر یہ پیغام پھیلا پاتے ہیں یا نہیں۔ سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا
جامعہ نعیمیہ والے ہیں وہ تو ٹیررزم کے خلاف ہیں بلکہ پبلکلی سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہے یہ بریلوی ٹریڈیشن کے لوگ ہیں تو وہاں تو ایسے علماء ہیں جو اس سلسلے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے اکثر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ پبلکلی جا کر ان معاملات پہ ایک طرح کی تبلیغ کریں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ دہشت گرد جو ہیں اسلام کے نام کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر شاید یہ کچھ زیادہ نہیں کریں گے لیکن یہ لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں۔
وزیر اعظم کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ علماء کے پاس جمعہ کا ممبر ہے جس کے ذریعے ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور یہ لوگوں تک پہنچنے کا مؤثر فورم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے علماء کو اتحاد کا پیغام دے کر دہشت پسندی کے دروازے بند کر دینے چاہیے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے ریاستی انتخابات میں وزیراعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو 4 ریاستوں میں واضح برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ حزب مخالف کی جماعت کانگریس پنجاب میں سبقت لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں اسمبلی کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اور کانگریس پنجاب میں نمایاں طور پر جیت رہی ہے، جبکہ گوا اور منی پور کی ریاستوں کی صورتحال معلق پارلیمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ پارٹی مودی لہر کے دوش پر سوار ہو کر دونوں ریاستوں میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یو پی میں 403 نشستوں میں سے اسے 325 نشستیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ حکومت سازی کے لیے 202 کی ضرورت تھی۔ سماجوادی اور کانگریس اتحاد کو شدید دھچکا لگا ہے، اسے صرف 54 سیٹیں ملی ہیں، بی ایس پی کو 19 اور دیگر کو 4 سیٹیں ملی ہیں۔ اتراکھنڈ کی 70 نشستوں میں سے بی جے پی کو 57 اور کانگریس کو 11 سیٹیں ملی ہیں۔ یہاں کانگریس برسر اقتدار تھی، وزیر اعلیٰ ہریش راوت دو جگہوں سے لڑ رہے تھے، دونوں سے ہار گئے۔ یہاں حکومت سازی کے لیے 36 سیٹوں کی ضرورت تھی۔ پنجاب میں برسر اقتدار اکالی دل اور بی جے پی اتحاد کی شرمناک شکست ہوئی ہے، وہ 10 سال سے حکومت کر رہا تھا۔ 117 رکنی اسمبلی میں کانگریس کو 77 اور اکالی بی جے پی اتحاد کو 18 سیٹیں ملی ہیں۔ پہلی بار میدان میں اتری عام آدمی پارٹی کو 20 سیٹیں ملی ہیں۔ یہاں حکومت سازی کے لیے 59 سیٹوں کی ضرورت تھی۔ پنجاب میں 10 سال کے بعد کانگریس پھر اقتدار میں لوٹ آئی ہے۔ گوا اور منی پور میں جہاں معلق اسمبلی وجود میں آئی ہے، کانگریس اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر ہے۔ گوا میں بی جے پی برسر اقتدار تھی، یہاں 40 سیٹوں میں سے اسے 14 سیٹیں اور کانگریس کو 19 ملی ہیں۔ یہاں حکومت سازی کے لیے 21 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ منی پور میں کانگریس حکومت کر رہی تھی، یہاں اسے 26 اور بی جے پی کو 21 سیٹیں ملی ہیں۔ یہاں حکومت سازی کے لیے 31 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ منی پور میں کانگریس کے وزیر اعلیٰ ایبوبی سنگھ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہ پھر کامیاب ہوئے ہیں۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ بی جے پی 4 ریاستوں میں حکومت بنائے گی۔ انہوں نے اس شاندار کامیابی کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ شکست کا جائزہ لے گی اور پارٹی میں اب سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یو پی میں بی جے پی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس کا فیصلہ اتوار کے روز ہوگا۔ بی ایس پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے الزام عائد کیا ہے کہ الیکشن ووٹنگ مشینوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے بےمانی کی گئی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے شکایت اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا ہے۔ ان نتائج نے نریندر مودی کی قیادت میں ایک بار پھر عوامی اعتماد کو ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کے انتہائی متنازع فیصلے نوٹ بندی کو عوامی حمایت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان نتائج سے 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو زبردست مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے امکانات بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ بی جے پی جو کہ راجیہ سبھا میں اقلیت میں ہے، اب اکثریت میں آ جائے گی اور متنازعہ بلوں کو منظور کرانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں انتخابات کے نتائج کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نریندر مودی اور امیت شاہ نے ملک میں ایک نیا ہندو اتحاد قائم کیا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس بارے میں تفصیلات آپ سہیل انجم ہی سے سنیے، نئی دہلی سے ان کی رپورٹ۔
اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کی شاندار اور حیران کن کامیابی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے، جنہوں نے بی جے پی کی انتخابی مہم کی قیادت کی تھی، پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور بی جے پی میں اپنا اعتماد ظاہر کرنے پر عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے متعدد بیانات میں کہا کہ وہ سماج کے تمام طبقات سے حاصل غیر معمولی حمایت پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کے ذریعے حمایت دینے پر بھی اپنی مسرت کا اظہار کیا اور بی جے پی کے کارکنوں کو سلام کیا۔ وزیر اعظم نے پارٹی صدر امت شاہ کو بھی مبارکباد پیش کی۔ ادھر متعدد تجزیہ کاروں نے ان نتائج کو جہاں نگاہ حیرت سے دیکھا، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی اور امت شاہ کی جوڑی نے ملک میں ایک نئی قسم کی سیاست کی داغ بیل ڈالی ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سینئر تجزیہ کار راہل دیو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ہندو اتحاد قائم کیا ہے۔
اب ایک چیز تو یہ سدھ ہو گئی ہے کہ اب ایک نئی پولیٹیکل لیڈرشپ، ایک رینبو کولیشن انہوں نے ہندو رینبو کولیشن بنایا ہے۔ ایک طرح کا یہ ٹیکٹونک شفٹ ہے اتر بھارت کی اور خاص طور پہ اتر پردیش کی راجنیتی میں۔
راہل دیو نے مزید کہا کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر کسی بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کے باوجود اسے زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اتہاس میں کہ سوچ سمجھ کے ایک پارٹی نے، اتنی بڑی پارٹی نے، ایک بھی مسلمان کو، 403 میں سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور وہ اس طرح سے جیتی ہے جیسے کبھی کوئی دوسری پارٹی جیتی نہیں۔ اور ایک طرح سے یہ اس نے پورے مسلم سماج کو پراسنگک، ریلیونٹ سا چناوی راجنیتی میں بنا دیا جو کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اس پر ابھی ہم لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگانا پڑے گا۔ جب ڈیٹیلز آئیں گے تبھی ہم یہ کر پائیں گے. ساری پارٹیوں میں اور سبھی ورگوں میں اور جاتیوں میں ایک جو جوان ان کا طبقہ ہے, یووا ہیں, وہ اپنے لیے زیادہ اچھا بھوشیہ, بہتر بھوشیہ جو ہے وہ نریندر مودی کی راجنیتی میں اور ان کے نیتتو میں دیکھ رہے ہیں.
ایک دوسرے سینئر تجزیہ کار اور ہفت روزہ چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتیا نے بھی کسی مسلمان کو امیدوار نہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن میں بہت سے مسلمانوں نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے.
ایک خطرناک بات ہوئی ہے اور وہ خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے مسلمانوں کو ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا, اور اس ایک بھی ٹکٹ نہ دینے کے پیچھے شاید بہت سنکھیا ہندوؤں کے پولرائزیشن کی بات ان کے دماغ میں ہوگی. پر جتنی سیٹیں اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کو ملی ہیں یا جتنی سیٹیں اتراکھنڈ میں ملی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک سائزیبل پرسنٹیج, جو 15% ہو سکتا ہے, 16% ہو سکتا ہے, 20% ہو سکتا ہے, وہ ضرور نریندر مودی کو ملا ہے. اور اس سے ایک یہ سگنل جا رہا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اب پرانے ٹائروں سے باہر نکلنا چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی مایاوتی نے ایک آروپ لگایا ہے. آج مایاوتی نے کہا ہے کہ ای وی ایم مشین میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے, کیونکہ جہاں 70% مسلم آبادی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس نے بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, اس کے یہاں سے بھارتی جنتا پارٹی کا امیدوار کیسے جیتا, ان کے ووٹ کہاں گئے. دلتوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مایاوتی کو ووٹ دیا تو ہمارے ووٹ کہاں گئے. اس لیے انہوں نے ای وی ایم مشین کے پروگرامنگ میں بدلاؤ کا کی کانسپریسی کا ایک آروپ لگایا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو ایسے کسی بھی آروپ کا جواب دینا چاہیے.
سنتوش بھارتی نے یہ بھی کہا کہ عوام نے تجربہ کار سیاستدانوں پر اعتماد کا اظہار کیا, نہ کہ نئے سیاستدانوں پر.
ہندوستان کی پالیٹکس میں ایک نئی چیز اور آئی ہے کہ لوگوں نے انبھوی لوگوں کے اوپر زیادہ بھروسہ کیا, اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, بلکہ راہل گاندھی کی پارٹی تو پنجاب کے علاوہ اور کہیں زیادہ مضبوطی سے لڑی نہیں, اور پنجاب میں بھی راہل گاندھی سے زیادہ کیپٹن امریندر کی ساکھ یا ان کا چہرہ انہیں ووٹ دلا پایا. کانگریس کو بھی اپنے ریتی میں, رویے میں, چال میں, چرتر میں, کریکٹر میں, ہر چیز میں پریورتن کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ میں باقی لوگ شامل ہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے.
سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
روس نے اندیہ دیا ہے کہ وہ حال ہی میں شروع کیے جانے والے علاقائی مذاکرات میں امریکہ کو شامل کرے گا. ان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں جاری لڑائی کے لیے مذاکراتی حل تلاش کرنا ہے. یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب افغان نیشنل سیکیورٹی کے مشیر ماسکو کا دورہ کرنے والے ہیں, تاکہ ملک میں مسلح حزب اختلاف کے ساتھ مصالحت کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں. دسمبر میں روسی حکومت نے چین اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیداروں کی پہلی مرتبہ میزبانی کی تھی, تاکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. شرکا نے اس بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا کہ دہشت گردی کو دونوں جانب پھیلنے سے روکنے کے لیے اجتماعی طور پر کیسے کام کیا جائے. ادھر افغانستان کے مشرق میں داعش کی قید میں رہنے والی خواتین کے ایک گروپ نے آخری کار اپنی خاموشی ختم کر کے اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک اور ایزاؤں کو بیان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد گروپ اکثر انہیں دنوں بند رکھتا تھا. ان خواتین کو سن 2016 کے اوائل میں صوبے ننگرہار میں داعش نے پکڑ لیا تھا, اور قبائلی زوما کی کوششوں سے قیدیوں کے تبادلے میں انہیں 4 ماہ سے زیادہ قید رہنے کے بعد رہائی ملی. لیجیے باقی عالمی خبریں. شام کے دارالحکومت میں 2 مذہبی درگاہوں کے قریب دوہرے بم دھماکے میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ 120 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. ان مزاروں پر شیعہ زائرین کی ایک بڑی تعداد حاضری دیتی ہے. یہ اطلاعات عرب میڈیا اور سرگرم کارکنوں نے دی ہیں. شام کے الاخباریہ ٹیلی ویژن نے جائے حادثہ کی ویڈیوز نشر کیے ہیں, جن میں خون آلود سڑکیں اور متعدد بسیں نظر آتی ہیں جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں. دمشق کی ایک پارکنگ لاٹ کے مناظر دکھائے گئے ہیں جہاں بظاہر دھماکے ہوئے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ دھماکے باب الصغیر میں ہوئے, جہاں ایک قبرستان ہے اور شیعہ افراد کے مقدس مقامات, جہاں زائرین کی بڑی تعداد دنیا بھر سے آتی ہے. یہ قبرستان انتہائی قدیم ہے, جہاں ممتاز مذہبی شخصیات دفن ہیں. کسی نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. گزشتہ سال اس نوعیت کے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. شام اور عراق میں داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے نئے منصوبے کے تحت کویت میں 1,000 فوجی تعینات کیے جائیں گے. امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے منصوبے کی منظوری کا انتظار ہے، لیکن فورٹ بریگ نارتھ کیرولائنا میں 82nd ایئربورن ڈویژن کی 2nd بریگیڈ کامبیٹ ٹیم کے فوجیوں کو پہلے ہی سے وہاں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس صورت میں اگر اس منصوبے کی حتمی منظوری حاصل ہو جاتی ہے، یہ فوجی آرمی جنرل سٹیون ٹاؤنسنڈ کے لیے کام کریں گے جو داعش کے خلاف جنگ میں بری کمانڈر ہیں، اور وہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں فوجیوں کو تعینات کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولود کاواسوگلو کے طیارے کو ہالینڈ میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ یورپی یونین کے ملکوں میں ترکی کی طرف سے صدر رجب طیب اردوان کو مزید اختیارات دینے کی مہم کے بارے میں مخالفت بڑھ رہی ہے۔ ترک صدر نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے نیٹو کے حلیف کو نازی باقیات قرار دیا ہے۔ اس ہفتے یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے نازیوں اور یورپی یونین کے کسی ملک کے بارے میں موازنہ کیا ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روت نے رپورٹروں کو بتایا کہ یہ انتہائی احمقانہ بیان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خفا ہیں، لیکن یہ بیان حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ان بیانات کے کچھ ہی دیر بعد سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولیہ نے اعلان کیا کہ ترکی کی فیملی منسٹر فاطمہ بتول سایان کایا، جو اس وقت جرمنی میں ہیں، زمینی راستے سے ہالینڈ جائیں گی، حالانکہ جس تقریب میں انہیں گفتگو کرنا تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے بہت سے ممالک ترک آئین میں تبدیلی سے متعلق ریفرینڈم سے پہلے مہم کے لیے ترک وزراء کے دوروں پر اعتراض کر چکے ہیں۔ انقرہ یورپ میں مقیم لاکھوں ترکوں کو مزید اختیارات کے لیے صدر رجب طیب اردوان کی حمایت پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، جن کے تحت وہ سن 2029 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو قومی سلامتی کے سابق مشیر مائک فلن کے ترکی سے تعلقات کے تناظر میں استفسارات کا سامنا ہے۔ تفصیلی رپورٹ بیجر جیلانی پیش کرتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار کی منتقلی کی ٹیم کو جنوری میں حلف برداری سے قبل یہ معلوم تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر کے لیے ٹرمپ کا انتخاب مائیکل فلن کو ممکنہ طور پر اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ حکام کو مطلع کریں کہ وہ ایک غیر ملکی حکومت کے ایما پر ایک ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ٹرمپ کے ترجمان شان سپائسر نے کہا کہ صدر کو قبل ازاں یہ نہیں بتایا گیا کہ مائیکل فلن کے ترک حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، جس نے فلن کی فرم کو گزشتہ برس $530,000 ادا کیے تھے۔
We trust people to fill out the forms that they are required to do so in an honest and legal manner.
وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ لوگ دیانتداری اور قانونی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مطلوبہ فارمز بھرتے ہیں، اور اس کیس میں انہوں نے اپنی پرانے ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے فارمز مکمل کیے جو ان کے لیے ضروری تھا، لیکن ہم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ قانونی اور جائز طور پر ہر کام کریں، کیونکہ یہی اس انتظامیہ کے لیے درست ہے۔ ہم نے درست انداز میں کام کیا اور یہ توقع کی کہ ہر ملازم قانون کو ملحوظ رکھے گا۔ فلن نے گزشتہ ہفتے محکمہ انصاف کو بتایا کہ انہوں نے گزشتہ برس ترکی کی نمائندگی کی ہے۔ فلن نے کانگریس کو مطلع کیا تھا کہ وہ ہالینڈ کی ایک فرم کے لیے لابی کرتے تھے، لیکن ترک حکومت کے ساتھ اپنے کام کا تذکرہ نہیں کیا جو امریکی قانون کے تحت ضروری تھا۔ رپورٹروں نے سپائسر سے فلن اور ترکی کے لیے لابی کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کے قومی سلامتی کی مشیر کی حیثیت سے انتخاب پر سوال اٹھایا۔ فلن امریکہ کے ایک ریٹائرڈ جنرل ہے۔
What dealings are you referring to? The fact that he had a client? He was also the head of the department of the defense.
رپورٹوں کے استفسارات کا جواب دیتے ہوئے شان سپائسر کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بات کا حوالہ دے رہے ہیں؟ اس حقیقت کا کہ وہ کسی کے لیے کام کرتے تھے، وہ ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی رہے، انتہائی باصلاحیت، فوج میں 40 سال کی ملازمت۔ اب یہ سوال کیا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ان کی بے شمار صلاحیتیں سامنے آئی ہیں، ان کا شاندار فوجی کیریئر ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ 20 جنوری کو صدر ٹرمپ کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد فلن نے قومی سلامتی کے مشیر کا منصب سنبھالا تھا، لیکن ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں برطرف کر دیے گئے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کہتے ہیں کہ فلن نے گزشتہ سال امریکہ میں روس کے سفیر کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقاتوں کے بارے میں نائب صدر کو مطلع نہیں کیا، جبکہ سابق صدر براک اوباما بدستور صدارتی منصب سنبھالے ہوئے تھے۔
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تعطل میں پڑے امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے۔ ایزابیلا کوکولی کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے مطابق وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ٹرمپ اور عباس نے پہلی مرتبہ فون پر گفتگو کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی ملاقات امریکہ کے اس انتظامی مینشن میں ہو۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی بھی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی تھی۔ اسپائسر نے یہ نہیں بتایا کہ میٹنگ کب ہوگی، تاہم عباس کے کنٹرول والی خبر رساں ایجنسی وافا نے فلسطینی لیڈر کے ترجمان نبیل ابو ردنے کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ ملاقات جلد ہی ہوگی اور اس میں توجہ اسرائیل فلسطینی امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر مرکوز کی جائے گی۔ ان کے الفاظ،
President Mahmoud Abbas received a very important call from President Trump tonight. It was a very important and clear conversation. President Abbas
ردنے نے کہا کہ صدر محمود عباس کو آج رات صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بہت اہم فون موصول ہوا ہے۔ یہ بہت اہم اور واضح گفتگو تھی۔ صدر عباس کو صدر ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت ملی ہے اور ہم مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے صدر ٹرمپ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ معاملات کے لیے تیار ہیں۔ اگر اسرائیلی تیار ہیں تو صدر عباس نے صدر ٹرمپ کے ساتھ پر امن سمجھوتے کا عزم ظاہر کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی اور صدر ٹرمپ ذاتی طور پر دلچسپی لیں گے، کیونکہ ہم نے آج رات اندازہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک دیانت دار شخص ہیں، بہت جرأت مند، سمجھوتے کے منتظر، ایک فوری سمجھوتے کے لیے، اور ہم بھی پر عزم ہیں۔ صدر عباس جلد ہی وائٹ ہاؤس جائیں گے اور ہم ایک نئے عہد کا آغاز کریں گے۔ ردنے نے کہا کہ جمعے کے روز فون پر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے دونوں فریقوں کے درمیان حقیقی امن کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ عباس نے کہا کہ وہ اسرائیل کے برابر ایک فلسطینی ریاست کے پر امن قیام کے لیے اسٹریٹیجک متبادل کے عزم پر قائم رہیں گے۔ جمعے کو دیر گئے وائٹ ہاؤس نے فون پر ہونے والی گفتگو تحریری طور پر جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی پر امن سمجھوتا طے پائے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے سمجھوتے سے نہ صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو وہ سیکورٹی حاصل ہوگی جس کے وہ حقدار ہیں، بلکہ پورے خطے میں اور دنیا بھر میں ایک مثبت بازگشت بھی سنائی دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ان 46 وفاقی پروسیکیوٹرز کو فوری طور پر مستعفی ہونے کو کہا ہے جن کا تقرر اوباما انتظامیہ نے کیا تھا۔ امریکہ کی ریاست وسکانسن میں ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جاری کیے گئے نظر ثانی شدہ پابندی کے حکم نامے پر عمل درآمد معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت یافتہ ہیلتھ کیئر کے نئے منصوبے کو کینٹکی میں عہدیداروں کے سامنے پیش کریں گے۔ کینٹکی کیپٹل ہل پر منصوبے کے ریپبلکن ناقدین میں سے ایک کی آبائی ریاست ہے۔ اور کینیڈا کے وزیر اعظم کے مطابق کینیڈا سرحدی امور کے بارے میں اپنے امریکی حلیفوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی۔
کینیڈا کی حکومت ان غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جو امریکہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے سرحد پار کر کے کینیڈا میں داخل ہو رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہیوسٹن ٹیکسس میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کے ساتھ سرحدی امور پر کام کر رہا ہے اور سیکیورٹی کی ضروریات اور ذاتی پرائیویسی کے حقوق کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ٹروڈو ہیوسٹن میں توانائی کی صنعت کے حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔
We do not compromise on security. We ensure that we know everything there is to know.
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا تو نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سرحدوں پر آنے والے افراد کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہوں جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کینیڈا کے عوام کی پرائیویسی کے حقوق کا تحفظ کرنے کا بھی عزم رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ہم اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا دفاع اہم ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا فہم و فراست اور رابطہ کاری کا عمل ہے جس میں ہم امریکہ جیسے حلیفوں کے ساتھ محتاط انداز میں کام جاری رکھتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سیکیورٹی کے تقاضوں اور خدشات دونوں کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا بھی سچائی کے ساتھ احترام کر رہے ہیں۔ ٹروڈو کینیڈا میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کی گرفتاری کے ضابطے کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ حراست میں رکھنے کے بعد انہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ رہائش کے لیے قانونی طریقہ کار اپنا لیں۔ امریکہ کے ساتھ قانونی سمجھوتے کی وجہ سے ان تارکین وطن کو واپس امریکہ بھیجا جاتا ہے جنہوں نے امریکہ میں پناہ کے لیے درخواست دے رکھی ہے اگر وہ قانونی طور پر کینیڈا میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر وہ غیر قانونی طور پر کینیڈا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا قیام کرنا ممکن ہو سکتا ہے اور وہ درست طریقے کار سے پناہ کے حصول کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ جن تارکین وطن نے سرحد پار کی ہے انہوں نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ وہ کینیڈا میں گرفتار ہونے کو ترجیح دیں گے اور پھر امریکہ میں رہنے کے لیے قانونی راستہ تلاش کرتے رہیں گے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان نے بھارت میں سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے منصوبہ ساز اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر بم دھماکے کے مرکزی ملزم کی بریت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ سن 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس پر حملے میں 48 پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ علماء اور دینی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ انہوں نے ایک دینی درس کا جامعہ نعیمیہ میں آج ہفتے کے روز ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں اسلام کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے جسے روکنے کی ذمہ داری دینی رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح نمایاں طور پر کم ہونے سے مقامی آبادیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کئی خاندان اپنے آبائی گھر چھوڑ کر شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی تقریباً 1 کروڑ آبادی میں سے 90% کا انحصار بارانی اور زیر زمین پانی کے ذخائر پر ہے۔ صرف 3 اضلاع دریائے سندھ سے آنے والے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ماہرین کے بقول گزشتہ 2 عشروں کے دوران عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں نے سب سے زیادہ اس خطے کو متاثر کیا ہے اور بارشوں و برف باری میں کئی گنا کمی نوٹ کی گئی ہے، جس کے باعث بعض علاقوں میں پانی کے زیر زمین ذخائر بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ زیر زمین پانی کے ذخائر اور ماحولیات پر کام کرنے والے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے صوبائی سربراہ فیض کاکڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بارشوں و برف باری کی کمی اور زیر زمین پانی کی سطح زیادہ نیچے چلے جانے سے یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور ان کے ادارے نے امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں کے تعاون سے اس مسئلے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ادارے نے صوبائی حکومت اور ان 2 یونیورسٹیوں کے درمیان باہمی رابطے کرائے اور مل کر کام کرنے کے طریقہ کار کو وضع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں کے مکینوں نے پانی ختم ہونے کے بعد لکھنے مکانی بھی شروع کی ہے۔
بیسیکلی کوئٹہ سے تو مائگریشن ابھی تک وہ اطراف میں سے ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے کریٹیکل ایریاز ہیں جیسے ڈورلائی میں پنگا ایریا ہے، وہاں سے لوگ کمپلیٹلی جو ہے وہ واٹر ڈرائی ہو گیا، وہاں سے لوگوں نے مائگریشن کیا۔ ہمارے نارتھ بیلٹ میں بہت سے جگہوں میں ایسے ہیں جہاں پہ آپ آبادی جو اسپیشلی جو ہے وہ کراپس تھے اور ٹریز تھے وہ کٹ چکے ہیں اور اب بیرن لینڈ پڑا ہوا ہے۔
رقبے کے لحاظ سے اس جنوب مغربی صوبے میں 25,000 قانونی اور اتنے ہی تعداد میں غیر قانونی ٹیوب ویل زیر زمین پانی کے ذخائر کو بروئے کار لانے کے لیے لگائے گئے ہیں، جبکہ ڈیزل، ایل ڈی او یا سولر انرجی سے چلائے جانے والے ہزاروں ٹیوب ویل اس کے علاوہ ہیں، جس سے پانی کا یہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر عبد الرحیم زیارتوال کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کے بحران پر قابو پانے کے لیے اقدام اٹھانے شروع کر دیے گئے ہیں اور صوبائی سالانہ بجٹ کا 25% حصہ اس مقصد کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔
دیرارسن سے پانی لانا کوئٹہ کے لیے، اس پہ ہم کام کر رہے تھے جو اب سیپیک نے لے لیا ہے۔ تقریباً 60 ارب کا یہ منصوبہ ہوگا۔ مانگی ڈیم پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، باقی پورے صوبے کے ڈیموں کی ہم سروے کر رہے ہیں۔ مرکز نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا، ہم نے منظوری لی ہے پرالی اور ناڑی بیسن پہ۔ اب 32 ارب کی لاگت سے وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دریائے جو پہ 11 ارب کی لاگت سے ہم نے معاہدہ ان کے ساتھ سائن کر دیا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں پانی کو ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پہ ڈائیورٹ کر کے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بغیر منصوبہ بندی کے زیر زمین پانی کے ذخائر کو بے دریغ استعمال کرنے سے زیر زمین بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں، جو اب چھوٹے چھوٹے زلزلوں اور میدانی علاقوں میں زمین کے اندر دراڑ پڑنے کا باعث بن رہے ہیں، جس سے مستقبل میں ان متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے سوات کے علاقے میں حالیہ عرصے میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کی آخری سہ ماہی کے دوران تشدد کے 39 واقعات میں 26 عورتیں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے پرفضا مقام وادی سوات میں حالیہ مہینوں میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال کے آخری سہ ماہی میں یہاں خواتین پر تشدد کے 39 واقعات میں 26 خواتین قتل ہو چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 16 خواتین کی طرف سے خودکشی کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن اور سوات میں خواتین کے جرگہ کے بانی تبسم عدنان کے خیال میں ان واقعات میں اضافے کی وجہ غربت اور کم علمی ہے۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں میں شعور کی کمی کے ساتھ ساتھ اکثر میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کے باعث بھی مہلک واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔
میرے پاس کیسز جو سامنے آتے ہیں اس میں غربت، فائنینشیل اسٹریسز جو ان کا ہوتا ہے وہ زیادہ تر سامنے آتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض دفعہ انڈرسٹینڈنگ بھی آپس میں نہیں ہوتی، میاں بیوی کی دونوں کے ذہن بھی نہیں ملتے، کیونکہ ہمارے یہاں تو نہ لڑکا لڑکی کو دکھایا جاتا ہے، نہ لڑکی کو اجازت ہوتی ہے کہ لڑکے کو دیکھے یا پھر ان سے پوچھا جائے یا ان کی اجازت کی جائے، رائے لی جائے۔ بعض دفعہ لڑکے لڑکیاں بھی غلط فیصلے کر دیتے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کم علمی ہے، ہمارے دین اسلام میں ہے کہ جب آپ شادی کراؤ تو لڑکی کی مرضی بھی ہونی چاہیے، لڑکے کی مرضی بھی ہونی چاہیے، اور قوانین بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرتے۔
خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین تو موجود ہیں، لیکن تبسم عدنان کے بقول لوگوں میں اس بارے میں آگاہی بہت کم ہے، جس کے لیے حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کو مقامی آبادیوں کی تجاویز اور ضروریات کے مطابق آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔
ہمارے جو معاشرے کے جو غلط پہلو ہیں یا جو اثر انداز ہو رہے ہیں زندگیوں پر، اگر وہ بھی اشتہار ان کو اویئر کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی آرگنائزیشن ٹریننگ دیتی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں 20 لوگ ہوتے ہیں یا 25 لوگ ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ 20-25 لوگ اگر اویئر ہوتے بھی ہیں، پہلے تو اویئر نہیں ہوتے، کیونکہ جہاں تک ہم نے دیکھا تو وہ آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جب اویئر ہوتے بھی ہیں تو وہ کتنے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں، اور ٹی وی چینل، سوشل میڈیا آج کل ہر کوئی دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ہمارا کانسنٹریٹ ہے اس طرف ہونا چاہیے۔
وادی سوات کو 2006 سے 2009 تک طالبان کی سخت گیری کا سامنا رہا ہے، جس میں طالبان عسکریت پسندوں نے حکومت کی عملداری کو چیلنج کرتے ہوئے یہاں اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا۔ فوج کی طرف سے 2009 میں آپریشن راہ راست کے ذریعے یہاں سے طالبان عسکریت پسندوں کو مار بگایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی آئے روز کسی نہ کسی علاقے سے تشدد کے واقعات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے ریاستی انتخابات میں وزیراعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو 4 ریاستوں میں واضح برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ حزب مخالف کی جماعت کانگریس پنجاب میں سبقت لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ ہفتے کو سامنے آنے والے نتائج کے مطابق آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کو 403 میں سے 284 نشستیں حاصل ہوئیں۔ نئی دہلی میں جماعت کے ایک سینئر رہنما امیت شاہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کی جماعت اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں حکومت بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتخابی نتائج بھارت کی سیاست کا ایک نیا رخ متعین کریں گے۔ امیت شاہ کے بقول عوام نے کارکردگی کی سیاست کو قبول کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اس جماعت کو ریاست اتراکھنڈ میں بھی 70 میں سے 50 نشستوں پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ روس نے اندیا دیا ہے کہ وہ حال ہی میں شروع کیے جانے والے علاقائی مذاکرات میں امریکہ کو شامل کرے گا۔ ان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں جاری لڑائی کے لیے مذاکراتی حل تلاش کرنا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب افغان نیشنل سیکیورٹی کے مشیر ماسکو کا دورہ کرنے والے ہیں، تاکہ ملک میں مسلح مخالفت کے ساتھ مصالحت کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں۔ دسمبر میں روسی حکومت نے چین اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیداروں کی پہلی مرتبہ میزبانی کی تھی تاکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ شرکاء نے اس بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا کہ دہشت گردی کو دونوں جانب پھیلنے سے روکنے کے لیے اجتماعی طور پر کیسے کام کیا جائے۔ افغانستان کے مشرق میں داعش کی قید میں رہنے والی خواتین کے گروپ نے آخری کار اپنی خاموشی ختم کر کے اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک اور ایذائیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد گروپ اکثر انہیں دنوں بند رکھتا تھا۔ ان خواتین کو سن 2016 کے اوائل میں صوبے ننگرہار میں داعش نے پکڑ لیا تھا اور قبائلی زوما کی کوششوں سے قیدیوں کے تبادلے میں انہیں 4 ماہ سے زیادہ قید رہنے کے بعد رہائی ملی۔ لیجے باقی عالمی خبریں۔ شام کے دارالحکومت میں دو مذہبی درگاہوں کے قریب دوہرے بم دھماکے میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 120 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ ان مزاروں پر شیعہ زائرین کی ایک بڑی تعداد حاضری دیتی ہے، یہ اطلاعات عرب میڈیا اور سرگرم کارکنوں نے دی ہیں۔ شام کی الاخباریہ ٹیلی ویژن نے حادثے کے مقام کے ویڈیوز نشر کیے ہیں جن میں خون آلود سڑکیں اور متعدد بسیں نظر آتی ہیں جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ دمشق کی ایک پارکنگ لاٹ کے مناظر ہیں جہاں بظاہر دھماکے ہوئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ دھماکے باب الصغیر میں ہوئے جہاں ایک قبرستان ہے اور شیعہ لوگوں کے مقدس مقامات جہاں زائرین کی بڑی تعداد دنیا بھر سے آتی ہے۔ یہ قبرستان انتہائی قدیم ہے جہاں ممتاز مذہبی شخصیات دفن ہیں۔ کسی نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ گزشتہ سال اس نوعیت کے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ شام اور عراق میں داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے نئے منصوبے کے تحت کویت میں 1000 فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے منصوبے کی منظوری کا انتظار ہے، لیکن فورٹ بریگ نارتھ کیرولائنا میں 82nd ایئربورن ڈویژن کی 2nd بریگیڈ کامبیٹ ٹیم کے فوجیوں کو پہلے ہی سے وہاں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اس صورت میں اگر اس منصوبے کی حتمی منظوری حاصل ہوتی ہے۔ یہ فوجی آرمی جنرل سٹیون ٹاؤنسنڈ کے لیے کام کریں گے جو داعش کے خلاف جنگ میں بری کمانڈر ہیں، اور وہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں فوجیوں کو تعینات کریں گے۔ ترکی کی وزیر خارجہ مولود چاوشوگلو کو ہالینڈ میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ یورپی یونین کے ملکوں میں ترکی کی طرف سے صدر رجب طیب اردوان کو مزید اختیارات دینے کی مہم کے بارے میں مخالفت بڑھ رہی ہے۔ ترک صدر نے اس کاروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے نیٹو حلیف کو نازی واقعات قرار دیا ہے۔ اس ہفتے یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے نازیوں اور یورپی یونین کے کسی ملک کے بارے میں موازنہ کیا ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روت نے رپورٹروں کو بتایا کہ یہ انتہائی احمقانہ بیان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خفا ہیں لیکن یہ بیان حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ان بیانات کی کچھ ہی دیر بعد سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولیہ نے اعلان کیا کہ ترکی کی فیملی منسٹر فاطمہ بتول سایان کایا، جو اس وقت جرمنی میں ہیں، زمینی راستے سے ہالینڈ جائیں گی، حالانکہ جس تقریب میں انہیں گفتگو کرنا تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے بہت سے ممالک ترک آئین میں تبدیلی سے متعلق ریفرینڈم سے پہلے مہم کے لیے ترک وزراء کے دوروں پر اعتراض کر چکے ہیں۔ انقرہ یورپ میں مقیم لاکھوں ترکوں کو مزید اختیارات کے لیے صدر رجب طیب اردوان کی حمایت پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، جن کے تحت وہ سن 2029 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ بات وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے بتائی ہے، ایسے میں جبکہ مشرق وسطی امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ یہ دعوت نامہ جمعے کے روز دیا گیا جس سے قبل دونوں لیڈروں نے پہلی بار ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹرمپ نے فروری کے وسط میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران اخباری نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اسپائسر نے دعوت نامے کی تصدیق کی، تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ ملاقات کب ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ملک میں روزگار کے بارے میں آنے والی رپورٹ اچھی ہے اور وائٹ ہاؤس اس کامیابی کا بھرپور دعویٰ کر رہا ہے۔ نجی شعبے میں فروری کے مہینے میں 235,000 روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے، جو کہ توقع سے زیادہ ہیں اور اس بات کی علامت ہے کہ معیشت اور صارفین کا اعتماد نئے کمانڈر ان چیف کے تحت مضبوط ہوا ہے۔ لیکن روزگار سے متعلق اس رپورٹ کا یہ بھی مطلب ہے کہ صارفین اور کاروبار کرنے والوں کو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں قرضے لینے کی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جب وہ ابھی صدر نہیں بنے تھے اور محض اس منصب کے امیدوار تھے، اس وقت امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روزگار کے مواقع میں اضافے سے متعلق ماہانہ رپورٹ کے اعداد و شمار کو جعلی قرار دیا تھا. ان کا کہنا تھا,
سو مینی پیپل کین گیٹ جابز, دی ان ایمپلائمنٹ نمبر ایز یو نو از ٹوٹلی فکشن.
اتنے سارے لوگوں کو ملازمت نہیں مل سکتی. بے روزگاروں کی تعداد کے بارے میں اعداد و شمار, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, بالکل افسانوی ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توقع سے زیادہ ملازمتیں ملنے کے ماہانہ اعداد و شمار کے آنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کر لیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شون اسپائسر نے کہا,
I talked to the president prior to this and he said to quote him very clearly, they may have been phony in the past but it's very real now.
میں نے اس سے قبل صدر سے بات کی تھی اور انہوں نے ان کا بالکل واضح حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں یہ اعداد و شمار جعلی ہو سکتے تھے لیکن اب یہ بالکل حقیقی ہیں. یہ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان. قہقہے کے معاملے سے قطع نظر, روزگار کے مواقع میں اضافے کا مطلب صارفین اور کم شرح سود کے دور کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جب کہ آئندہ ہفتے فیڈرل ریزرو کی ماہانہ مالیاتی پالیسی پر ووٹ دینے کے لیے میٹنگ ہوگی, شرح سود میں اضافے کے امکانات جو ایک ہفتے قبل صرف 34% تھے اب کوئی 100% تک ہو جائیں گے. پی این سی فائنینشل سروسز کے گس فوشے کا کہنا تھا,
This is the kind of jobs report that the Federal Reserve is looking for.
قطعی روزگار کے مواقع سے متعلق یہ بالکل اسی قسم کی رپورٹ ہے جس کا فیڈرل ریزرو کو انتظار تھا. اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب صارفین کے لیے قرضے کی زیادہ قیمت ہوگی اور یہ زیادہ قیمت مکانات خریدنے کے لیے قرضوں سے لے کر کریڈٹ کارڈ تک پر شرح سود میں اضافے کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی. ان کے الفاظ,
That will be a slight damper, but given the good solid fundamentals, given job growth of...
افسردگی کی بات ہے لیکن جب اچھے بنیادی حقائق پر نظر ڈالی جائے کہ روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے, 1,75,000 سے بڑھ کر یہ اعداد و شمار 2,00,000 ہو گئے ہیں, اجرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ شرح سود میں معمولی سے سست رفتار اضافہ صارفین کے خرچ کی رفتار کو متاثر کرے گا. ایسے میں جب معیشت میں روزگار کے مواقع تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کام چاہتے ہیں وہ روزگار حاصل کر سکیں گے, اور اگلا چیلنج یہ ہوگا کہ روزگار کے نئے مواقع پر کرنے کے لیے خاصی تعداد میں ایسے لوگ دستیاب ہوں جو ہنر مند ہوں, اور روزگار کے ان بھرپور مواقع کو برقرار رکھنے کے لیے موڈیز انالیٹکس کے مارک زینڈی کے بقول نقل وطن کر کے آنے والے اہم ہوں گے. ان کے الفاظ,
In fact, half of the growth in the labor force in our country today is through immigration. So if we restrict immigration, if we pull back on immigration,
ہمارے ملک کی لیبر فورس میں آدھا اضافہ نقل وطن کر کے آنے والوں کی وجہ سے ہے. چنانچہ اگر ہم نقل وطن پر پابندی لگا دیں گے تو لوگوں کے لیے ہم زندگی مشکل بنا دیں گے, اور اگر وہ چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے تو پھر لیبر فورس میں اضافے کی رفتار سست ہو جائے گی, اور اگر یہ اضافہ سست رفتار ہوگا تو پھر روزگار کے مواقع پیدا ہونے پر بھی اس کا اثر پڑے گا. یہ تھے مارک زینڈی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئے اعداد و شمار یہ ثابت کرتے ہیں کہ اجرتوں میں گزشتہ سال سے 2.8% اضافہ ہوا ہے, اور ماہرین معاشیات باور کرتے ہیں کہ رجحان جاری رہے گا. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار کی منتقلی کی ٹیم کو جنوری میں حلف برداری سے قبل یہ معلوم تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر کے لیے ٹرمپ کے انتخاب مائیکل فلن کو ممکنہ طور پر اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ حکام کو مطلع کریں کہ وہ ایک غیر ملکی حکومت کے ایما پر ایک ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. ادھر پورے امریکہ سے آنے والے امریکہ کے ہزاروں قدیمی باشندوں نے آج واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کی سٹون ایکسل پائپ لائن اور ڈیکوٹا ایکسس آئل پائپ لائن کی تعمیر کے کام کو آگے بڑھانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے مارچ کیا. پینیلو پولا کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر قمر باز جعفری.
نہ ہوا نہ برف کوئی بھی چیز احتجاجیوں کی راہ نہ روک سکی. احتجاجیوں میں سے بہت سے نارتھ اور ساؤتھ ڈیکوٹا کے سو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دارالحکومت میں ٹرمپ حکومت کے 2 پائپ لائنوں کی تعمیر کے لیے راہ ہموار کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے. ان پائپ لائنوں کے کچھ حصے ان قبائلی زمینوں سے گزریں گے جو قدیم امریکی باشندوں کے لیے مختص ہیں. ایک احتجاجی ٹوکاٹا آئرونیز کا کہنا تھا, آج ہم اس لیے مارچ کر رہے ہیں کہ ڈیکوٹا ایکسس کے تحت ایک پائپ لائن ہمارے گھروں سے گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے پانی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زمین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پانی زندگی ہے۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جبکہ ایک وفاقی جج سو قبائل کے اس کی جسے ڈیکوٹا ایکسس پائپ لائن کہا جاتا ہے تعمیر روکنے کے لیے چیلنجوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پائپ لائن دریائے مزوری کے نیچے سے گزرے گی جو کہ اسٹینڈنگ راک سو قبیلے کے پینے کے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس قبیلے کے نارتھ اور ساؤتھ ڈکوٹا میں افراد کی تعداد کوئی 10,000 ہے۔ ٹام گولڈ ٹوتھ کا تعلق مقامی ماحولیاتی نیٹ ورک سے ہے۔ وہ کہتے ہیں
That's blood oil at the expense of our Mandan, Hidatsa, Rikwa people, 3 hours north.
یہ خون سے حاصل ہونے والا تیل ہے، ہمارے مندان، ہداستا اور اریکارا لوگوں کی جانوں کی قیمت پر، جو کہ نارتھ ڈکوٹا میں شمال کی جانب 3 گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ اس میں پہلے ہی پانی آلودہ ہے۔ ٹام گولڈ ٹوتھ انڈیجینیس ماحولیاتی نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈریلنگ دریائے مزوری میں 90 فٹ کی گہرائی تک جائے گی اور شمالی ریاست نارتھ ڈکوٹا سے 1100 میل طویل ہوگی اور 4 ریاستوں سے گزرتی ہوئی ریاست الینوائے تک جائے گی۔ کوئی بھی غلط بات ہو سکتی ہے جس کے سبب تیل رسنے لگے۔ اسی لیے قبیلہ چاہتا تھا کہ ماحولیات پر اس کا کیا اثر ہوگا اس کا مکمل جائزہ لیا جائے، اور یہ نہیں کیا گیا۔ وین فریڈرک، جن کا تعلق سینڈنگ راک سے ہے، کہتے ہیں کہ یہ مارچ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ قدیم امریکی باشندے ایک مقتدر اکائی ہیں۔ ان کے الفاظ
They still don't take into account that tribal nations in North Dakota, South Dakota, Nebraska, we have the right and we don't deserve just to be consulted. We have to give consent.
وہ ابھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا اور نبراسکا وغیرہ میں ہمارے حقوق ہیں اور ہمیں اس کے لیے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری رضامندی لی جانی چاہیے۔ منصب صدارت سنبھالنے کے چند روز بعد صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس کے تحت سابق صدر براک اوباما کے ڈیکوٹا اور کی اسٹون ایکس ایل پائپ لائنوں کی تعمیر روکنے کے فیصلے کو بدل دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کے الفاظ ہم دیکھیں گے کہ ہم پائپ لائن کو تعمیر کر سکیں، اس سے بہت سے روزگار کے مواقع، 28,000 مواقع پیدا ہوں گے، بڑے تعمیراتی روزگار کے مواقع۔ جمعے کے روز کا احتجاج سو قبیلے اور حکومت اور پائپ لائن کارپوریشنوں کے درمیان 1 سال کے تعطل کے بعد ہوا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
سامعین، ایک اعلان سن لیجیے۔ کل اتوار 12 مارچ پروگرام خط آپ کی میں ہمارا موضوع ہے خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں پھر بھی انہیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر فرزانہ باری جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں جینڈر اسٹڈیز کے شعبے کی سربراہ ہیں اور خواتین اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر گلزار احمد جو لاہور میں ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان کاؤنسل آن فیملی ریلیشنز کے سربراہ ہیں۔ یہ پروگرام فیس بک پر براہ راست پیش کیا جائے گا پاکستان میں رات 9 بجے۔ فیس بک پر سننے کے لیے کلک کیجیے گا facebook.com/VOA Urdu۔ جی، facebook.com/VOA Urdu۔ اور آپ پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں۔ مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ لائف ان امریکہ میں اس وقت ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے گزشتہ روز نشر ہونے والے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کی، جس میں ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے ہمدرد سینٹر شکاگو میں گھریلو تشدد کی روک تھام سے متعلق شعبے کی ڈائریکٹر اور ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ مریم مرزا سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں۔
مریم مرزا صاحبہ، کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کا ادارہ پاکستان اور دنیا بھر سے اپنے نئے گھر بسانے کے لیے پہنچنے والی گھریلو تشدد کی شکار ان خواتین کے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان خواتین تک کیسے پہنچتا ہے جن کو نہ تو انگریزی آتی ہے اور نہ ہی گھر سے وہ باہر نکل سکتی ہیں, نہ وہ گاڑی چلا سکتی ہیں, نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو انہیں ان اداروں تک پہنچا سکے.
آؤٹ ریچ ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے فلائرز ہمارے جو دیسی گروسری اسٹورز ہوتے ہیں, دیسی سیلونز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے اونرز کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہم اپنے فلائرز ان کے پاس دیتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی عورتیں ادھر جاتی ہیں گروسری کرنے کے لیے یا اپنے بال وغیرہ کٹوانے کے لیے یا کوئی بھی سلون کی خدمات لینے کے لیے, تو ان کو وہاں پہ دیکھ سکتی ہیں ہمارے فلائرز. ہماری ہاٹ لائن ہے ٹول فری, جو ان کو تو کوئی چارجز نہیں لگتے ہیں, وہ کہیں سے بھی ہمیں کال. اور کمیونٹی میں تقریباً ہر ایک ہی ہم کو جانتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تو کمیونٹی کے تھرو ہماری مساجد کے تھرو ہمارے پاس کافی ہے.
اچھا, تو آپ کے پاس زیادہ تر کن کن ملکوں کی خواتین آتی ہیں یا رابطہ کرتی ہیں؟
ہمارا شیلٹر ہر ایک کے لیے ہے یہ, لیکن ہم لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اپنے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز, وہاں کی خواتین, بوسنیا, رشیا, تو ہمارے پاس آل اوور دا ورلڈ ہر قسم کے نیشنلٹی کی خواتین آتی ہیں. ہمارے پاس اسٹاف ہے جو اردو بولتا ہے, ہندی بولتا ہے, ہمارے پاس اسٹاف ہے جو عربک بولتا ہے, اور ہم انہیں پراپر جو بھی ان کی ڈائٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور بہت کم شیلٹرز ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں حلال ذبیحہ میٹ اور ان کا باقی کے مطلب صبح صبح اٹھنا نماز کے لیے یا رمضان میں روزے رکھنا, ہر طرف وہ نہیں ہوتا ہے, تو ہم لوگ یہ سب چیزوں کا ٹیک کیئر کریں. بہت سے لوگوں کو کمیونٹی میں اس بات کا نہیں پتا, اور لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں, زور سے تم سیسی رہتی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنا امیگریشن کروا سکتی ہیں ہر دل کے بغیر.
لیکن یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, امریکہ اور ایک ترقی یافتہ ملک ہے, اور یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق بہت زیادہ ہیں, خواتین کو اپنے تمام حقوق حاصل ہیں, اور وہاں پر بھی اس قسم کے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی غیر ترقی یافتہ ملک میں ہوتے ہیں یا روایتی قسم کے گھرانوں میں ہوتے ہیں. تو یہاں یعنی امریکی گھرانوں میں بھی تشدد کے یہ واقعات ہوتے ہیں؟
بالکل جی, دیکھیں یہ تو ایک کیا کہتے ہیں ہمارا جو پیٹریارکل کلچر ہے, یعنی کہ عورتوں کے لیے حقوق, یہ اچھی بات جو اس ملک میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر کوئی تشدد ہو رہا ہے تو یہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں کہ اگر وہ گھر سے نکلتی ہے, ڈیسیجن لیتی ہے یا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, تو وہ سڑک پہ بھوکی نہیں مرے گی, اس کے بچے بےچارے یا وہ بھیک مانگنے کے اوپر مجبور نہیں ہوگی. یہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں, یہاں پہ آپ کو اگر بچے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے فوڈ اسٹیمپس, یعنی کہ آپ کو کھانے پینے کا خرچہ جو ہے آپ کا گورنمنٹ اٹھاتی ہے جن خواتین کے بچے ہوتے ہیں, آپ کو رہنے کی شیلٹر کی ہماری ساری سروسز فری ہوتی ہیں, ہم لوگ کمپیوٹر اسکلز, انگلش کی, میرے پاس خواتین آتی ہیں جنہیں 10 سال 11 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہیں, انہیں انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, تو ہم انہیں انگلش کی کلاسز دلاتے ہیں, کمپیوٹر کلاسز دلاتے ہیں, جاب میں ہیلپ کرتے ہیں, اکاؤنٹ, مطلب انہیں یہ نہیں پتا کہ جا کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کیسے کھولتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی لائف اسکلز. تو میرا اسٹاف جو ہے کیس مینیجرز, وہ سکھاتے ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کس طرح کرنا ہے, انٹرویو کس طرح دینا ہے, اپنا ریزیومے کیسے بنانا ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا اوریجنل میرے سے, کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ فطرت ہوتی ہے نا, اور فطرت سے بھی زیادہ ایکچولی ایک لرنڈ بہیویئر ہے جو آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں. اگر آپ نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح اپنی ماں پہ یا بہنوں پہ ان کے اوپر تشدد, ضروری نہیں ہے کہ تشدد خالی فزیکلی ہو, مارنے کا ہی ہو, آپ کس طرح ماں سے بات کی جاتی ہے, یا گھر کی عورتوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر لڑکوں کو آپ زیادہ توجہ, مطلب ان کا وہ دیتے ہیں, ان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, تو لڑکے یہ بڑے یہ دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ آئی ایم بیٹر دین دا گرل, میرے حقوق زیادہ ہیں اور مجھے میں بہتر ہوں, تو میں اس کو جس طرح چاہوں مرضی ٹھیک.
بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, انجینئر نشوان کالی, اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنتے رہیے. ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر.